بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آپ کو ہم پیام رحمان میں مثل ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں آج اتنا عرض کرتے چلیں گے، اس سے پہلے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز ہو، یعنی گفتگو کا آغاز ہو، ہمارا یہ آخری پروگرام ہے، اور الحمدللہ پروردگار کی جو توفیقات ہماری شامل حال رہیں، ہم نے کافی عرصے سے یہ سلسلہ جو شروع کر رکھا تھا وہ آج یہاں پہ ختم ہوتا ہے. البتہ ہمارا یہ پروگرام پیام رحمان جاری و ساری ہے، لیکن قرآن مجید کے سوروں کا جو تعارف تھا وہ اس کا آخری پروگرام ہے، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم قرآن مجید اور نہج البلاغہ سے مختلف مشترکہ موضوعات کو نکالیں گے. پروردگار کی حمد، پروردگار کا شکر، انسانوں کی خلقت کس غرض اور کس ہدف کے تحت کی گئی ہے، یا دین اسلام کے حوالے سے فرض کریں اگر ہم موضوع کو انتخاب کریں تو پروردگار کے نزدیک پسندیدہ ترین دین کون سا دین ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اہم موضوعات جو قرآن اور نہج البلاغہ میں مشترک ہیں. دونوں کتابوں کے اندر ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک ہادی برحق حضرت علی علیہ السلام کی کتاب، یعنی نہج البلاغہ. تو لہٰذا آئندہ پروگرام میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن آج کا یہ قرآنی پروگرام جو قرآن کے سوروں کا تعارف تھا وہ آخری پروگرام ہے. اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جو ہمیشہ تشریف لاتے رہے اور جن کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں پروگرام الحمدللہ بہت ہی قوت کے ساتھ اور بہت ہی اچھے انداز سے آگے بڑھتا رہا، جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. تو ناظرین، پہلے ہم اس سورہ کی تلاوت سنیں گے، سورہ ناس کی، اور اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ، اور سورہ ناس کی تلاوت ہم نے سنی، اور چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ کی جانب، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سورہ ناس قرآن مجید کا 114 سورہ، آخری سورہ ہے، اور اس کی مختلف آیات کے اندر پروردگار عالم نے استعاذہ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، اس حوالے سے ہم اپنے معزز مہمان سے سوال کریں گے. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں، اور ہماری اور آپ کی خدا حافظی کا پروگرام بھی ہے. البتہ دوسرے پروگرام میں آپ کو ہم زحمت دیں گے، بلائیں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے ہم دعاگو ہیں پہلے ہی، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ پروگرام کے آخر میں بہت ساری باتیں جو انسان کہنا چاہتا ہے وہ اس کا وقت نہیں مل پاتا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے جو میرے دل میں ہے میں پہلے ہی کہہ دوں. پروردگار آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی دے، اور تمام علماء کرام جو یہاں پہ تشریف لاتے ہیں ان کے لیے بھی ہماری دعا.
بہت بہت شکریہ، محبت ہے آپ کی.
قبلہ، استعاذہ کے حوالے سے، چونکہ قرآن مجید کے چار سوروں میں، سورہ توحید کے اندر، سورہ فلق کے اندر، اور اس طریقے سے سورہ ناس کے اندر، اور ایک سورہ اور ہے غالباً، بلکہ تین سوروں میں استعاذہ ہے اور چار سورے سورہ قل کہلاتے ہیں. تو استعاذہ کیا ہے، جن میں شروع میں اعوذ آیا ہے، قل اعوذ، اور اس کی اہمیت کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز محترم ناظرین خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم السلام.
میں بھی آپ کا اسی طرح سے پیام رحمان کے محترم ناظرین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ جو لوگ بھی میرے اسٹوڈیو میں زحمت کرتے ہیں، اور جہاں جہاں سے بھی رابطے میں اور واقعا اس پروگرام کے لیے زحمت کرتے ہیں، ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. انشاءاللہ کہ یہ پروگرام ایک قدم رہا ہو ہم سب کے لیے قرآن سے مزید انسیت پیدا کرنے کا، قرآن سے مانوس ہونے کا، قرآن سے آشنا ہونے کا، اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا. اور پروگرام کی وجہ سے بات، اس سلسلے کے آخری پروگرام ہے یہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ جو ہمارے دل میں جو قرآن کے سلسلے میں جو انس پیدا ہوا ہے، مزید اللہ اس میں اضافہ فرمائے، اور
الہی آمین.
ہمیں روزانہ قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
توفیق الہی آمین. جی قبلہ استعاذہ کے حوالے سے میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ استعاذہ ہے کیا اور اس کی اہمیت جو ہے قرآن میں، چونکہ تین سوروں کے اندر تقریباً مسلسل آخری جو سپارہ ہے قرآن کا، آخری پارہ ہے، اس کی آخری سوروں کے اندر مسلسل جو ہے استعاذہ کی بحث آئی ہے، آیات کے اندر استعاذہ کا ذکر، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، تو یہ کیوں؟
جی ہاں، بہت ہی اچھا سوال ہے. سب سے پہلے یہ کہ استعاذہ کہتے کسے. استعاذہ جو ہے وہ اعوذ سے بنا ہے. اعوذ کے معنی پناہ مانگنے کو ہوتے. استعاذہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی پناہ چاہنا مختلف چیزوں کے شر سے، بلاؤں سے، برائیوں سے، بدیوں سے، اور اپنے کو، خود کو، یعنی کہ ہر طرح سے اللہ کی پناہ میں دے دینا. تعویذ بھی اسی سے، جیسا کہ پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تعویذ جو لکھی جاتی ہے وہ در حقیقت اس لیے ہوتی ہے کہ خود جو مریض ہے، جس جو کسی مرض میں مبتلا ہے، وہ خود اس کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنے کو اللہ کی پناہ میں دے، تاکہ پروردگار اسے ہر بلا، ہر شے اور ہر مرض سے محفوظ رکھے. مزید استعاذہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور استعاذہ کے ارکان کیا ہیں، ان سب کی مفصل اور تفصیلی بحث آیت اللہ شہید دستغیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
دستغیب شیرازی صاحب
جی استعاذہ میں کی ہے. اس کی طرف اگر کوئی چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اور تفصیلی طور پر اس کے مطالب سے آشنا ہو سکتا ہے. اب یہ کہ استعاذہ کی اہمیت کیا ہے، تو اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ پروردگار جب اپنی کتاب پڑھنے کے لیے کہتا ہے، اور خطاب ہے بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن حقیقت میں سب تمام مومنین، تمام مسلمانوں، تمام انسانوں سے خطاب ہے، تو کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھو تو استعاذہ کر لیا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. بھائی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں استعاذہ کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ استعاذہ بہت اہم. اسی طرح سے عبادات شروع کرنے سے پہلے کہا گیا استعاذہ، کیونکہ ایک تو شیطان وسوسہ جو کرتا ہے وہ عبادت کرنے نہیں دیتا، کوئی کار خیر انجام دینے نہیں دیتا، لیکن جب انسان انجام دینا چاہتا ہے تو آخر تک کچھ ایسی چیزیں اس میں لا کے کوشش کرتا ہے کہ ملا دے، تاکہ وہ خلوص اس کا ختم ہو جائے، اس کو ریا میں مبتلا کرتا ہے اور شو میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ وہ خلوص اس کے اندر باقی نہ رہے. اس لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ استعاذے کی تاکید کی گئی. سفر پہ جاؤ تو استعاذہ کہو، اعوذ باللہ کہو، بسم اللہ کہو، اسی طرح سے حتیٰ عرض کرنا ضروری سمجھتے. اس لیے کر رہا تھا، کہا گیا کہ باتھ روم میں کوئی جانا چاہ رہا ہے، باتھ روم سے پہلے جو ہے وہ اس میں بھی استعاذہ کی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے
تب جائے. تو یہ سب موارد وہ بتا رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اہمیت ہے استعاذے کی. خاص طور سے یہ سورہ مبارکہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں خود حضور سے خطاب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل اعوذ برب الناس، یا اس سے پہلے والا جو سورہ گزرا قل اعوذ برب الفلق.
میں نے تین سورے کہہ دی جبکہ
دو سوروں میں ڈائریکٹ پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے پروردگار کی اللہ کی پناہ مانگو، رب کی پناہ مانگو. تو یہ بتا رہا ہے کہ یعنی وہ معصوم ہے، وہ کسی برائی میں، کسی وسوسے میں پیدا، یعنی مبتلا ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے، اندیشہ نہیں، لیکن اس کے باوجود تاکید. ان در حقیقت اس وجہ سے تاکہ جو ماننے والے ہیں وہ متوجہ رہیں کہ یہ یعنی خطرہ کتنا شدید ہے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ
قل اعوذ
برب الناس. تو جو ماننے والے ہیں، جو ہم جیسے لوگ، گنہگار لوگ ہیں، ان کو کس کتنا جو ہے وہ استعاذہ کرنا چاہیے،
کس درجے کا استعاذہ ہمیں کرنا چاہیے ہمیشہ
چاہیے.
اللہ کی پناہ مانگے مختلف
جی
وسوسوں سے، شیاطین سے.
جی تو یہ واقعی ایک اہم نقطہ. اسی طرح سے دوسری جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے قل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، آپ کہہ دیجئے کہ پروردگار مجھے شیطان کے لغزشوں سے، اس کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ان یہ جو بار بار جو تاکید کی جا رہی ہے، یہ اسی لیے کیونکہ یعنی اس کے وسوسے کا خطرہ بہت زیادہ ہے. اس سے ملتا ہے کہ مومن کے سلسلے میں ہمیں جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان شیطان یلتقم الی قلب المومن، کہ وہ شیطان ہمیشہ اس کی نظر مومن کے دل پہ ہوتی ہے، دل کی طرف ہوتی ہے. فرماتے ہیں فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ هَرَبَ، جب مومن اللہ کی کو یاد کرنے لگتا ہے تو فوراً فرار کر جاتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ اگر انسان اللہ کی یاد میں نہ رہے، اگر ذکر پروردگار میں نہ رہے، تو کسی وقت بھی شیطان انسان کو وسوسے میں مبتلا کر سکتا ہے. تو ان باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ مختلف مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگیے. اسی طرح سے ہمارے عبادات میں، نیک اعمال میں، مستحب اعمال میں، مطلب مباح اعمال میں بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو بسم اللہ اور اعوذ باللہ ہونا چاہیے. تو یہ بتا رہا ہے کہ یعنی کتنی اہمیت ہے استعاذہ کی، کہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ جو ہے وہ شیطان کے وسوسے کے خطرے سے اللہ کی پناہ مانگنی.
بے شک مباح کام میں شاید ایک جو میرے ذہن میں نقطہ آ رہا تھا قبل آپ نے جو فرمایا بھی، حتیٰ کہ مباح کام میں بھی انسان جب شروع کرے اسے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہے، تاکہ اگر اس میں کسی طرح کا کوئی نقص اور عیب یا کوئی خطرہ ہے تو وہ ٹل جائے، اور وہ کام بجائے نقصان دینے کے انسان کو فائدہ پہنچائے، باعث برکت ہو. قبلہ شیطان ایک تو بار بار اس آیت کے اندر ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ وسواس الخناس ہے، یوسوس فی صدور الناس ہے. تو یہ وسوسہ کیا ہے، اور ہم اس کو اور اگر تفصیل میں جانا چاہیں تو شیطان کس طرح اور کن چیزوں کے ذریعے انسان کو جو ہے وسوسہ کرتا ہے؟
بہت ہی اچھا سوال ہے، اور خاص طور سے یہ کہ عام طور سے تصور پیدا ہوتا ہے کہ بھائی سب کہتے ہیں وسوسہ، وسوسہ ہو گیا ہمارے دل میں، لیکن ہے وسوسہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟
شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے،
وسوسہ پیدا کرتا ہے، لیکن ہے کیا وسوسہ؟ اس سلسلے میں جب ہم ڈکشنریز کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ملتا ہے کہ زیورات کے ٹکرانے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو وسواس کہتے ہیں.
اچھا
جی. اور وسواس دیکھیں کبھی جو ہے وہ مصدری معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وسوسے کے، اور کبھی جو ہے فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وسوسہ کرنے والا. یہاں جس سورہ میں جو استعمال ہوا ہے وسواس، یہ فاعل کے معنی میں ہے،
وسوسہ
کرنے والا خناس. اور خیر، تو ایک معنی اس کے بیان کیے گئے لغت میں کہ زیورات کے ٹکرانے سے جو آواز نکلتی اس کو وسواس کہے، اس کو وسواس اور وسوسہ کہا جاتا. اسی طرح سے جب شیطان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اچھا اس کے بعد پھر وہ ہر ہلکی آواز جو کان میں پھونکی جائے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں کے اوپر جو مراد ہے وسوسے سے وہ یہ کہ وہ برے خیالات، وہ فاسد خیالات، وہ منحرف خیالات جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کان میں پھونک رہا، کوئی آہستہ محسوس بھی نہیں ہوتا انسان کو، اس کو وسوسہ کہا ہے. تو یہ کام خناس کا ہے. خناس میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ خناس یہ شیطان کا ایک، یعنی شیطانی گروہ کا ایک سردار ہے،
شیطان کے، یعنی یوں کہا جائے کہ ابلیس کے وزراء میں سے ایک وزیر ہے.
جی.
قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں، اور بڑی چونکہ اہم گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے آخر تک ہم کم سے کم وسواس اور خناس کی جو بحث ہے وہ مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد اگر وقت بچا تو پھر ایک اہم پیغام جو اس سورے کے اندر یا خود قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ میں آخر میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. تو ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ ناس کے حوالے سے اور اس کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفہ ہوتا ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں. ناظرین، ہم سب نے سورہ ناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ. ہمارے مہمان مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ان کے ساتھ، اور وسوسہ شیطانی کیا چیز ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. جی قبلہ، وسوسہ شیطانی کیا ہے؟
جی.
اور شیطان جو ہے وہ کن چیزوں کے ذریعے سے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے؟
جی، میں وسوسے کی وضاحت کر رہا تھا اور میں نے عرض کیا کہ وسوسہ یہاں کے اوپر وہ برے اور شیطانی خیالات ہیں جو انسان کے دل میں شیطان پیدا کرتا ہے، خناس جس کو یہاں کے اوپر کہا گیا ہے. اور خناس گویا کہ یہاں پہ معنی پیچھے ہٹنے والے کے ہیں، چونکہ خناس اسے کیوں کہا جاتا ہے شیطان کو، اس لیے کہ جب ذکر خدا ہوتا ہے تو اپنے کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، اس لیے
بھاگ جاتا ہے.
جی، اس کو خناس کہا گیا. اب یہ جو وسوسہ پیدا کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میری فکر ہے، یہ خود میری بات ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ شیطان اور یہ خناس جو ہے وسوسہ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے وقتاً بہت ہی متوجہ رہنے کی ضرورت ہے انسان کو. یعنی بعض اوقات شیطانی وسوسوں کو انسان رحمانی الہامات الہام سمجھتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے کوئی میرے دل میں بات ڈالی گئی، اور فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ واقعی شیطانی وسوسہ ہے یا رحمانی الہام ہے، خدا کی طرف سے کوئی الہام ہے. ایک اس کی علامت یہ ہے کہ جب شیطانی وسوسہ ہوتا ہے تو انسان کے دل میں سنگینی ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، ایک طرح سے کہا جائے کہ ایک تلخی سے پیدا ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ اس وقت تو نہ وہ چیز ہو، بعد میں اس کا احساس ہو جب وہ وسوسہ پیدا کر دے، اور اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس کا احساس ہو. لیکن جب رحمان کا الہام ہوتا ہے، خدا کا الہام ہوتا ہے، اس میں ایک سرور، ایک نشاط،
ایک خوشی،
ایک انبساط جسے کہتے ہیں، وہ انسان کے دل میں محسوس. ایک اس کی بارے ایک علامت یہ. تو ضرورت اس بات کی متوجہ ہے، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں، اس لیے کہا من الجنت والناس، یہ جو وسوسہ کرنے والے خناس ہوتے ہیں جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ممکن ہے دوست کی شکل میں ہو جو منحرف ہو، ممکن ہے کہ ظالم و جابر حاکم کی شکل میں ہو، ممکن ہے کہ ہم نشین اور پڑوسی کی شکل میں ہو، یعنی ممکن ہے شوہر، بیوی، بچوں کے، یعنی کچھ پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے یہاں کے اوپر انسان خدائی جو دستورات ان کو پہچانے، تاکہ معلوم ہو سکے کہاں کے اوپر جو ہے وہ شیطان اسے وسوسہ کر رہا ہے. کیونکہ اگر خدا کے جو دستورات ہے احکام اسے آشنائی نہیں ہوگی تو نہیں معلوم.
ممکن ہے ایک شخص کو اس کی بیوی جو ہے وسوسہ کر رہی ہے انسانی شکل میں، یا کہیں کسی مؤمنہ عورت کو اس کا شوہر جو ہے وہ وسوسہ کر رہا ہے، کسی طریقے سے بہکا رہا ہے اور راہ راست سے اسے منحرف کر رہا ہے.
آج کے جو پیش رفتہ شکل ہے وسوسے کی، میڈیا اور ملٹی میڈیا ہے، دیکھیں کہ ان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خدا سے دور کر رہے ہیں، دین کو خدا سے دور کر رہے ہیں. کون ہماری فکر کو، ہمارے عقیدے کو کون سی چیزیں خراب کر رہی ہیں، ہمارے بچوں کے عقیدوں کو منحرف کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. تو یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ بہرحال تشخیص ضرور. اس لیے کہ شیطان کا یہ نہیں کرتا کہ وہ برائی کو برائی کی شکل میں پیش کرتا ہے، برائی کے اوپر اچھائی کے لیبل لگا کے پیش کرتا ہے.
بے شک بے شک،
یہ اچھائی کے اوپر برائی کے لیے بھی لگا کے پیش کرتا ہے، جسے ہم تزئین اعمال کہتے ہیں، کہ وہ یعنی ہمیشہ زینت دے کے جو ہے وہ اعمال کو سامنے پیش کرتا ہے. تو اب یہ کہ کن چیزوں کے ذریعے شیطان وسوسہ کرتا ہے، سب سے پہلی چیز دنیا اور حب دنیا ہے. جیسا کہ روایت میں کہا گیا، الدنیا رأس کل خطیہ، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. یا ایک آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں جو ہے وہ فلا تغرنکم الحیات، تمہیں جو ہے وہ دنیا یہ دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا کے انسان کو دھوکے میں ڈال دیتے. البتہ میں نے، مجھے یاد ہے میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ دنیا بری نہیں ہے، حب دنیا بری چیز نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ دنیا اور حب دنیا انسان کا مقصد نہ بن جائے، دنیا انسان کے لیے وسیلہ بن جائے تو اچھی ہے، یہی دنیا اگر انسان کے لیے مقصد بن جائے تو بری ہے. اور جب یہ مقصد بن جاتی ہے تب وہ وسوسہ اس کے ذریعے انسان کو بہکاتا ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہیں تم کو رہنا ہے، کس نے آخرت دیکھی، اس طرح کے سوالات جو درخت شیطانی وسوسہ ہوتے ہیں. یہیں بس جو کوئی مزے کرنا ہو کر لو، وہاں دیکھا جائے گا تو بات کی منزل ہے. یہ وہ ہیں وسوسے جو شیطان جو ہے ایک مومن، ایک مسلمان خاص طور سے مومن کا صاحبان ایمان کے دل میں کرتا ہے. دوسری چیز کے جس کے ذریعے وسوسہ کرتا ہے شیطان، وہ لمبی لمبی آرزو ہے. دیکھیں امید بری چیز نہیں ہے، امید ہر انسان کو کے دل میں ہونی چاہیے، اچھی چیزوں کی امید رکھنی چاہیے، اچھے مقصد کی امید،
اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ امید رکھے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں.
مستقبل میں ایک جوان ہے، وہ پڑھائی لکھائی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اچھی زندگی کو امید رکھے، اچھے مقام تک پہنچنے کی آرزو. آرزو کا مطلب یہ ہے کہ جو جس خیالی ہوتی ہے، اس کا واقعی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا،
صرف خیالات ہوتے.
خیال مثلاً ایک بوڑھا آدمی، ایک ضعیف آدمی یہ تصور کرنے لگے آرزو، اے کاش کہ میں جوان ہو جاتا، تو ظاہر سی بات ہے یہ آرزو ہے، صرف جیسے کہتے ہیں خیال بافی ہے، ایک خام خیالی ہے،
خیالی پلاؤ پکانا،
پلاؤ پکانا ہے. تو اس میں مبتلا کرتا ہے لمبی لمبی، جو جہاں تک پہنچنا بھی نہیں ہے انسان کو، بس خیالی لمبی لمبی آرزو میں مبتلا کرتا ہے. جیسا کہ وہ خناس کے بارے میں عرض کیا تھا، خناس نے بھی یہی کہا تھا کہ جب وہ استغفار توبے والی آیت نازل ہوئی تو شیطان مایوس ہو گیا کہ اب میں کیسے بہکاؤں گا. تو میٹنگ بلائی، گزشتہ ہفتے میں نے مجھے یاد آیا، میں نے عرض کیا تھا میٹنگ پہ بلانے کے بعد، کہا کہ کون ہے کہ جو بہترین جو ہے وہ اس کا رائے حل پیش کر سکتا ہے، تو خناس اٹھا تو اس نے کہا تھا کہ میرے پاس، کہا تھا کیا رائے، کہا اس نے شیطانی ابلیس جو تھا، ابلیس کا ایک صفت ہے شیطان، اب شیطان جو صفت کبھی انسان پر بھی آتی ہے، جنات پر بھی آتی ہے،
انہوں نے شیطان خود ایک صفت ہے،
صفت ہے
اصل میں، وہ شخص جو ہے وہ ابلیس ہے،
ابلیس ہے، اور جو پہلے ابلیس ہی تھا بعد میں اس کو شیطان کہا گیا، تو ایک بہرحال نظریہ ہے اور مجھے بھی کہیں کسی حد تک جو ہے صحیح بھی لگتا ہے کہ ابلیس کی ایک صفت شیطان، ابھی شیطانی صفت انسان میں بھی پیدا ہو سکتی ہے اور ابلیس کے دیگر چیلوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، جنات میں بھی یہ چیز ہے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہے، وہ کیا کہا کہ میرے پاس پلاننگ یہ ہے، راحل اس کا یہ ہے کہ میں انسانوں کو لمبی لمبی آرزو میں مبتلا کروں گا، ان سے جو ہے وہ جھوٹے وعدے دوں گا، اور انسان ظاہر سے وعدے بہک جائے گا، اس نے کہا کہ ہاں یہ صحیح، تم اسی معمور رہو اور قیامت تک جو ہے وہ تم اسی میں انسانوں کو مبتلا کرتے رہو، اس کے ذریعے دھوکہ،
انسان کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملے،
توبہ توبہ کا موقع،
لمبی لمبی آرزو میں یہ مثلا مجھے یہ بنانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ
ابھی یہ کر لوں، ابھی
موقع ہے، فرصت ہے،
توبہ کر لوں گا، پھر نماز شروع کر دوں گا، پھر راہ راست پہ آ جاؤں گا، پھر جو ہے وہ گناہوں سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے، پھنسے کی طرف سے۔ تیسری چیز جو جس کے ذریعے شیطان بہکا تھا، میں نے ابھی اشارہ بہ کیا، تزئین اعمال ہے، اس نے خود وعدہ کیا، قال فبما اغویتنی لأزیننہم فی الارض، کہ تو نے مجھے اغوا کیا ہے، لہذا میں ان کے لیے روئے زمین پر اعمال کو، چیزوں کو زینت بخشوں گا، یہاں دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا،
یعنی اعمال کو بنا سوار کے میں ان کے سامنے
پیش کروں گا، مختلف ایک نہیں متعدد آیات ہے، سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل، کہ شیطان ان کے اعمال کو زینت بخشی اور اس کے نتیجے میں ان کو راہ راست سے اس نے روک دیا، یعنی زینت اس لیے دیتا ہے اعمال کو تاکہ وہ راہ راست سے بھٹک جائے، یا مولا کائنات حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ الشیطان یزین له المعصیہ، کہ شیطان انسان کے لیے معصیت کو، گناہ کو زینت کر کے پیش کرتا ہے، کیوں، لیرکبہ، تاکہ انسان معصیت میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ اگر ہر انسان کو، جیسے انبیاء ہیں، اولیاء خدا ہیں، وہ گناہ اور معصیت کی حقیقت کو جانتے، کبھی مبتلا نہیں ہوتا، جیسے ایک برائی کی، ایک بری چیز کی برائی کو جانتے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے، اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن انسان متوجہ رہتا ہے کہ اس گناہ کی حقیقت کیا ہے، لیکن کیا شیطان کیا کرتا ہے، اس پر اچھائی کے لیبل لگا کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، تو یہ تین چیزیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہوائے نفس ہے، یعنی نفسانی خواہشات ہیں، جس کے ذریعے انسان، یہ ایک بہت اہم حربہ ہے اس کے پاس، ہر انسان بس خواہشات ہیں، اس کے ذریعے وہ وسوسہ کرتا ہے، اور آخری چیز غفلت ہے، کہ انسان کو غفلت میں مبتلا کرتا ہے، جیسا کہ متعدد جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے،
فانساہم
انفسہم، تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے شیطان جو ہے وہ انسان کو ورغلاتا ہے، ان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور بعض روایت میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب انسان سب چیز سے تھک ہار جاتا ہے تو عورت کا سہارا لیتا ہے، عورت کے ذریعے جو ہے وہ مردوں کو ورغلاتا ہے، دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ بہترین حربہ میرے پاس ہے، تو یہ مختلف چیزیں وہ ہیں، چاہے وہ دنیا، حب دنیا ہو، اسے بہرحال یہ حب دنیا ہے، دنیا ہے، لمبی لمبی آرزوئیں ہیں، اعمال کو
تزئین
اعمال ہے، ہوائے نفس ہے، اسی طرح سے غفلت میں مبتلا رکھنا ہے، انسان کو غافل رکھنا ہے خود سے، خدا سے، اور قیامت سے، ان تمام چیزوں سے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو ان شیطان کا بہترین حربہ ہے، اور اس کے ذریعے
یقیناً قبلہ ان میں سے ہر ایک چیز، ہر ایک چیز
جی،
چاہے وہ تزئین اعمال ہو، چاہے وہ غفلت ہو، چاہے وہ مختلف چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں کہ انسان ہوا نفس ہے اور اس کی پیروی ہے اور اس کی اطاعت ہے، یہ تمام چیزیں، ان میں سے ہر ایک چیز اپنی جگہ پہ انتہائی خطرناک ہے، جو انسان کو کسی وقت بھی گمراہ کر سکتی ہے، یقیناً پروردگار ہمیں ان تمام شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ قبلہ آپ اجازت دیں تو ایک بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ شیطانی وسوسوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پیام رحمان کے، جس میں ہم سورہ ناس کا تعارف پیش کر رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ، اور سورہ ناس کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، ہمارے مہمان مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہیں۔ حسنی صاحب، آپ بیان فرما رہے تھے तो मैंने सवाल ये किया था वक्फे से पहले कि शैतानी वसवसों से हम कैसे बच सकते हैं,
जी
कोई है नुस्खा ऐसा जो कुरान या हदीस या उलमा ने बयान किया, उलमा अख़लाक़?
ये बहुत ही अच्छा और अहम सवाल है, ख़ास तौर से बहरहाल जवानों के लिए हमारे। लेकिन इससे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये देखें, शैतान वसवसा करता है लेकिन कभी भी हाथ पकड़ के गुनाह तक नहीं पहुंचाता इंसान। यानी खुद इंसान का इरादा, इंसान का अख्तियार, इंतखाब इंसान को करना होता है। इसलिए सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 22 में इरशाद होता है, जब क़यामत की बात है, जब क़यामत होगी तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया उसका वादा हक था, उसने पूरा किया, और मैंने जो वादा किया फ़ाख़लफ़्तुकुम, मैंने अपने वादे की मुखालफत की, मैंने कहा था, ने सब्ज़ बाग दिखाए थे मगर सब्ज़ बाग तक पहुँचाए नहीं तुमको मैं। उसके बाद वमा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान, तुम्हारे ऊपर मेरी कोई कुदरत भी नहीं थी, मेरा काम क्या था, इल्ला अन दाअउतुकुम फस्तजबतुम, मैंने सिर्फ तुमको दावत
बुलाया,
दी,
दावत
बुलाया,
दी थी,
तुमने लब्बैक, तुम लब्बैक ना कहे थे, इख्तियार तुम्हारे पास था,
मैंने तुम
इरादा
बुलाया,
था,
तुम दौड़ते हुए
तुम
चले आए।
दौड़ते हुए चले आए। फला तलूमी मुनी व लूमू अनफसकुम, मेरी मलामत ना करो, मैंने तो कहा था कि भाई तशरीफ़ लाइए हमारे उसमें,
बज़्म में
बस में, हमारी जो शैतानी बस में, और आगे दौड़ते हुए इरादा, इख्तियार, तो इंतखाब तो खुद तुम्हें करना, अपनी मलामत करो। उसके बाद फिर आगे क्या आयत है, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 22, तो इसे बता रहे कि नहीं, इरादा इख्तियार खुद इंसान का होता
सूरह
है।
इब्राहिम की कौन सी आयत है
आयत नंबर
तुमने?
22,
22।
जी
अच्छा, इस आयत के अंदर ये बहुत ही वजाहत के
बहुत
साथ
वजाहत के
एक
साथ,
एक बात बता दी है कि
जी
शैतान हकीकत में कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ वो दिलों में ख्याल डालता है,
ख्याल डालता है,
सिर्फ बुलाता है, आवाज़ देता
जी
है,
उसके बाद आगे भी है कि ना मैं तुम्हें निजात दिला सकता हूँ ना मैं तुम मुझे कुछ कोई
मेरे
निजात दे,
पास कोई ताकत नहीं,
कोई
खुद
ताकत
इकरार
नहीं,
कर रहा है,
इकरार कर रहा है, यानी ये भी बता रहा है कि मैं जो वादा कर रहा हूँ उसको मैं
पूरा नहीं
उसे
करता,
पूरा नहीं
उसकी
करूँगा, मैं
खिलाफ
किया
वर्जी
ना
करता हूँ।
करूँगा। जी, तो अब ये बहुत अच्छा सवाल है आपने जो किया कि फिर
अल्लाह
क्या इलाज है उसका, क्या उसका राय हल है। तो सबसे पहले जो बयान किया उलमा अखलाक ने, और खुद कुरान मजीद में भी, इखलास है इंसान का, खुलूस नीयत है, हर काम जो है वो अल्लाह के लिए करे, और ये देख ले कि इब्तिदा में जो है, इसलिए कहा बिस्मिल्लाह उज़बिल्लाह हर काम से पहले, ताकि वो खुलूस वो पैदा हो जाए, तवज्जो पैदा हो जाए परवरदिगार की तरफ,
कि इंसान
लिल्लाही
मुतवज्जे है
वहदा,
अल्लाह की तरफ
जी
इस काम के शुरू
हाँ,
होने से पहले।
शुरू में और आखिर में जो है वो मुतवज्जे रहे, कि ऐसा तो नहीं कि कहीं गैर खुदा भी इसमें शामिल हो गया। इसलिए यहाँ शैतान ने वादा किया है, लाउवियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादु कल मुखलसीन, मैं सबको गुमराह करूँगा लेकिन जो तेरे मुखलिस जो बाइखलास बंदे होंगे उन्हें मैं नहीं गुमराह करूँगा, यानी वो मेरे दायरे अख्तियार से बाहर है। तो एक इखलास है कि जो शैतानी वसवसे को इंसान, शैतानी वसवसों से इंसान को बचा सकता है।
बेशक,
दूसरे खुदा पर ईमान है, वाकई अगर कोई खुदा पर ईमान रखता है, और ये कि खुदा हाजिर व नाजिर हर जगह के ऊपर, और कब्ज़े कुदरत में हूँ मैं अल्लाह के, वो अल्लाह मेरा मालिक है, तो कभी वो वसवसे में मुब्तला नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये आयत करीमा पढ़ी, इसी से मिलती जुलती आयत करीमा है सूरह नहल आयत नंबर 99 में, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानु अलल्लज़ीना आमनू, कि उसका शैतान का कोई अख्तियार नहीं है, कोई कुदरत नहीं उन लोगों के ऊपर जो साहिबान ईमान है, यानी वाकई सही मानों में बाईमान है, नहीं कि बस ज़बानी बाईमान, नहीं अमल में भी बाईमान है, और अल्लाह का वक्त याद रखते हैं अपने जो जो अल्लाह के दस्तूरात उस पर अमल करते हैं, वाला रब बही तवक्कलून, और अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। इसी तरह से बेहतरीन इलाज शैतान से वसवसों का इस्तेआज़ा है, यानी इंसान अपने को अल्लाह की पनाह में दे, और हर लम्हा उसे याद रहे कि मैं अल्लाह की पनाह में हूँ, और हर काम में कोशिश ये करे कि औज़ बिल्लाह ज़रूर कहे, मगर ये औज़ बिल्लाह खाली ज़बानी ना हो, अमल ही भी हो, ऐसा ना हो इंसान जो है वो मासीत की एक नशस्त में जा रहा है औज़ बिल्लाह कह रहा है, सो कोई बैठा हुआ जो है वो मिसाल तौर पर कोई ऐसी गैर शरी चीज़ देख रहा है जो है वीडियो पर या टीवी के ऊपर औज़ बिल्लाह, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, ज़बानी अमल ही जो है वो औज़ बिल्लाह होना चाहिए।
ये तो मजाक उड़ाना हो गया। मसलन एक शख्स बुरा काम कर रहा है और
जी
नाउज़ुबिल्लाह भी कह
नौज
रहा है,
बिल्ला वगैरह, बाज़ों में
अस्तग़फिरुल्लाह भी
जो
कह रहा
हमने
है।
देखा दीनी रंग देने के लिए, एक गलत काम करने के लिए चाहते हैं दीनी रंग दें, मतलब शादियों में आप देखा होगा चाहते हैं कुछ थोड़ा सा दीन की भी वो हो जाए, ताकि ये ना रहे कि ये बिल्कुल जो है वो खुदा से बेखबर है, बेदीन है, एक बिस्मिल्लाह कह दिया, सलवात पढ़ ली, हदीसे के बाकी सारे काम जो है नाजायज़ हो रहे हैं, लेकिन ये इसलिए हो रहा है ताकि ये रहे कि नहीं जो है खुदा भी याद है हमको, पैगम्बर भी याद है सलवात, और अहले बैत अलैहिस्सलाम भी याद है।
जबकि जो بعض اعمال وہاں پہ انجام دیے جا رہے ہیں، کھلم کھلا فسق و فجور کا کام ہے، سب موسیقی ہے، گانا ہے،
جی جی
یا خواتین و مردوں کا جو ہے وہ اختلاط ہے، مکس گیدرنگ وغیرہ ہے، اور لیکن وہ حدیث قصہ کے ذریعے، بسم اللہ کے ذریعے، خطبہ نکاح میں حدیث اور روایت کے ذریعے آغاز ہوتا ہے اور ساتھ میں ہوتی ہے.
البتہ یہ بات آگے میں بریکٹ میں عرض کروں، پھر اپنی گفتگو پہ آتا ہوں کہ دیکھیں جہاں کے اوپر وہ جشن، وہ محفل، وہ شادیاں جہاں کے اوپر معصیت ہو رہی ہو، جہاں پہ خدا کے
میں نے
احکام کے
البتہ ایک
خلاف،
مثال دی ہے
جی
شادی کی،
جی
جیسے آپ نے کہا،
ہاں، خدا کے احکام کی کہیں بھی ہو، خدا کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی، وہاں کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہاں پہ برکت ہوگی. وہ رشتہ جو معصیت جس کی بنیاد ہوگی وہ کبھی پائیدار ہوگا، کبھی مستحکم ہوگا. اس کی ہم نے سوچا کہ ایسے میں برکت ہوگی، اس میں نحوست ہوگی، بعد میں اس میں مسائل پیدا ہوں
چونکہ
گے،
شیطان اس میں شامل ہو
شیطان
گیا.
چونکہ اس کے وسوسے شامل ہیں. تو بہترین ہے کہ اس کا شیطانی وسوسہ وغیرہ استعاذہ ہے، یعنی اللہ کی پناہ چاہنا. اس لیے ارشاد ہوتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ عَنِ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، ہو سکتا ہے شیطان وسوسہ کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تم قرآن مجید کی آیت سورہ آراف میں کہ اللہ کی تم پناہ مانگو. اچھا، اب یہاں کے اوپر یہ عرض کروں کہ استعاذہ ایک اہم علاج ہے شیطانی وسوسے کا، کہ اس کے کچھ ارکان علماء اخلاق نے بیان کیے ہیں. ایک رکن جو ہے تقویٰ ہے، انسان
استعاذے کے
استعاذہ
ارکان.
کا
صحیح،
اگر صحیح معنوں میں انسان خود
استعاذہ کرنا چاہتا ہے،
اللہ کی پناہ میں
ہاں،
لینا
نہ کہ
چاہتا ہے،
مثلا زبان سے کہے استغفر اللہ ربی واتوب اللہ حول
جی
ولا، یہ کان پکڑ کے جو ہم بعض اوقات استعاذہ یا
جی
توبہ کرتے ہیں.
ارشاد ہوتا ہے، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا، کہ جب وہ متقی لوگ، کہ جب شیطان کے گرون سے مس ہوتا ہے، جو وسوسہ کرتا ہے، تو اللہ کی یاد میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو تقوی، تقوی ہوگا تب انسان کو خدا یاد آئے گا. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ جو تقوی کا مطلب انسان ہر جگہ کے اوپر اپنے احساس ذمہ داری کرے. دوسرا، تذکر، یاد آوری، یعنی اللہ کی یاد ہے، یہ انسان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ شیطانی وسوسے سے بچاتی ہے. امام جعفر صادق اسلام فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے لغزش ہوتی ہے، تو مومن کا امتیاز ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے. اللہ کو یاد کرنے سے وہ شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے. اسی طرح سے توکل ہے، اللہ پہ توکل، جیسا کہ بھی آئے کریم عرض کیا میں نے، کہ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں. توکل مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتا، توکل مطلب یہ کہ انسان ساری کوششیں، سارے اسباب جو ہے وہ استعمال کر، نتیجہ اللہ کی
اوپر چھوڑ دیں،
چھوڑ دے، اور ہر منزل پر یہ رہے کہ میں اللہ پہ بھروسہ کیے ہوا.
قبلہ اگر آپ اجازت دیں یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے پاس جو وقت ہوگا اس میں ہم ایک اہم سوال جو میں نے نوٹ کیا ہے آپ سے پوچھوں گا.
بسم اللہ.
ناظرین، پروگرام یہاں پہ ایک مختصر وقت کے لیے وقفہ ہے، اور پروگرام کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے خدا حافظی کریں گے، لیکن فی الحال ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ، سورہ ناس کا تعارف پیش کر رہے ہیں. قبلہ حسنی صاحب، ٹائم ہمارے پاس محدود ہے، تو آپ بیان فرما رہے تھے کہ جو ارکان استعاذہ ہیں وہ کیا ہیں.
جی،
ایک توکل آپ نے بتایا.
جی، میں نے عرض کیا تقویٰ ہے، تذکر ہے، یعنی اللہ کی یاد ہے، اس کے علاوہ توکل ہے، اسی طرح سے اخلاص ہے، اور تضرع ہے، یعنی انسان کو توازو، خضوع، خشوع، اور گڑ گڑانا، اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے کو اللہ کی پناہ میں دینا، تاکہ جو ہے وہ اس طرح سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ
رہے. قبلہ، پروردگار نے اس شیطان کو کیوں زندہ رکھا؟ بلکہ یوں کہا جائے کہ جب بہکانا یہ تھا، زندہ کیوں رکھا؟ بلکہ یوں کہا جائے خلق کیوں کیا جب یہ بہکانے کے لیے انسانوں کو، اللہ کو علم تھا اس بات کا. ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہتے ہیں قبلہ، میرے خیال میں جو سورہ کا پیغام ہے وہ بھی اگر آپ ساتھ ہی اس کے بیان کر دیں تو اچھا.
بہت اہم سوال ہے، میں بس اس کو بہت ہی خلاصے کے طور پر عرض کروں کہ اللہ کو زندہ اس لیے رکھا چونکہ بہرحال اس نے عبادت کی تھی، عبادت کے مقابلے میں صلاح مانگا تھا، اور صلاح یہ تھا قیامت تک مجھے زندگی دی. دوسرے کہ شیطان کے وجود کا فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ انسان جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ مزید آزمایا جائے، اور اس کے ذریعے کو ترقی ہو، پیش رفت حاصل ہو، کیونکہ کوئی بھی چیز جب کسی اینٹی چیز کے مقابلے میں آتی ہے، جب کہیں ٹکراؤ ہوتا ہے، تب اس کی استعداد نکلتی ہے. وقت نے ورنہ میں مثال سے وضاحت کرتا، یعنی شیطان گویا کہ انسان کے کمال اس کے پیش رفت کا ذریعہ ہے مسلمان کی، اور جس طرح سے انسان کے اندر خواہشات ہیں، خواہشات نفسانیاں ہیں،
سختیوں کے ذریعے انسان
پہچانا چاہیے. یہ شیطان اس لیے بھی رکھا گیا ہے تاکہ وہ برغلائے اور انسان مقاومت کرے، استحکام کرے، اس سے اس کے درجات میں بلندی ہوگی.
قبل ایک منٹ شاید بڑی مشکل سے.
جی، تو میں چاہوں گا کہ خود اب تک ہم نے جو سوروں کے پر روشنی ڈالی ہے، گویا کہ پورے قرآن کا پیغام کیا ہے. دیکھیں، قرآن دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور یہ اس لیے آیا ہے تاکہ انسان صحیح معنوں میں ایمان لے آئے اور ایمان کے مطابق عمل کرے، اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے سمجھے، عمل کرے، اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی سعادت مند بنا لے.
بہت بہت شکریہ قبلہ. میں نے کہا نا کہ آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ٹائم باقی نہیں بچا، تو اس لیے پہلے ہی بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.